السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين یا رب العالمین. اپنے پاک رب کے نام سے ہم آج کا اپنا درس شروع کرتے ہیں. اللہ تعالی نے پوری کائنات اور اس کائنات کے طول و عرض میں موجود انسانوں سمیت تمام جانداروں کو پیدا فرمایا. ہمارے مالک، ہمارے خالق نے پیدا کر کے اپنی مخلوق کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ وہ بھٹکے یا ٹھوکریں کھائے. ان کو پالنے کا، ان کی تربیت کرنے کا، ان کو پروان چڑھانے کا خود بندوبست بھی کیا. نہ صرف وہ خالق ہے، مالک ہے، بلکہ رب بھی ہے، پالنہار، پروردگار، چیریشر، نریشر، سسٹینر بھی ہے. اس کا کلام شروع ہی ہوتا ہے الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. کون ہے اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. جہاں وہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ساتھ ہی ساتھ ہادی بھی ہے، الہادی. جب مخلوق کو زندگی کی نعمت اس نے عطا فرمائی تو اس نعمت کی حفاظت کا طریقہ بھی سکھایا، اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی ہدایت بھی دی. اور یہ ہدایت مخلوق کی فوز و فلاح، ان کی بہبود، ان کی بہتری اور ان کی سلامتی کی ضامن بن کر آئی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے، کون ہے رب؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی. ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دی. نہ صرف پیدا کیا، نہ صرف بنایا، ہدایت بھی دی. سورہ طہٰ میں آیت نمبر 50 میں یہ الفاظ آتے ہیں. اب یہ جو نظام ہدایت ہے، اس کا ایک نام ہے، اور اس نظام ہدایت کا نام دین اسلام ہے. اسلام کا مطلب سلامتی. اسلام دین فطرت ہے. ساری کائنات مسلم ہے، اس لیے کہ ساری کائنات مخلوق ہے. ساری کی ساری کائنات اس دین فطرت پر عمل کر رہی ہے. مسلم ہے، فرما بردار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا فرما بردار ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اسلمہ کے لفظ کو نوٹ کیجئے. پیڑ پودے، چرند پرند، چاند، سورج، فرشتے، سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے نظام کو مانتے ہیں. اس کے دیے ہوئے نظام کو ماننا یعنی اللہ کو ماننا، اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. مسلم وہ نہیں جو یہ مانے کہ اللہ ہے، نہیں، بلکہ مسلم وہ ہے جو اللہ کی بات مانے، پھر وہ مسلم ہو جاتا ہے. ساری کائنات مسلم ہے، سب اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں، مجھ کو اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، تمام مخلوق اپنے رب کو پہچانتی ہے، اس کا مقام پہچانتی ہے، نہ صرف پہچانتی ہے اقرار کرتی ہے، اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، نہ صرف تسبیح کرتی ہے بلکہ ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 41 میں 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر یہاں انسانوں سے خطاب ہے مجھ سے اور آپ سے، الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ نماز اور تسبیح، انسانوں میں سے جب ہمیں کسی کی بہت تعریف کرنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں صوم و صلات کے پابند ہیں، کہتے ہیں نا نماز روزے کے پابند ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ساری مخلوق بھی بڑی نیک ہے، سب نماز پڑھتے ہیں، خود اللہ نے فرما دیا کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ تو صلات کا ذکر تو ہو گیا، صوم، نہ صرف نماز پڑھتے ہیں بلکہ ہم کو اس صوم کی، اس روزے کی بھی کہیں کہیں جھلک نظر آتی ہے۔ جانوروں میں دواب جن کی بات ہوئی تھی، جانوروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو سال کے ایک حصے میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کو کہ ہائبرنیشن کہا جاتا ہے، ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تازہ دم ہو کر نئے جذبے سے اپنا معمول شروع کر دیتے ہیں۔ خزاں میں آپ دیکھیے، پیڑ پودے اپنے تمام پتے جھاڑ دیتے ہیں، کمزور کمزور سے لگنے لگتے ہیں، پھر نئے سرے سے نئی بہار ان پر آتی ہے، نئی تازگی، نیا نکھار ان پر آ جاتا ہے۔ یہ نماز پڑھنا یا یہ روزے کی مشابہت جو ہم کو باقی مخلوق میں نظر آتی ہے، یہ سب ان کے اسلام کا حصہ ہے۔ تو وہ ہمارا رب جو رحمان ہے، ودود ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس رب نے جب تمام مخلوق کو اسلام سکھا دیا، تو کیا وہ مخلوق، میں اور آپ، انسان جو سب سے اکرم، سب سے افضل، سب سے اعلی، سب سے اشرف ہے، بیسٹ آف کریشن ہے، تو کیا رب اس کو اسلام کی تعلیم نہ دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کو پرزور دعوت ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی، اس نظام زندگی کو اپنانے کی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ کل کائنات تو مسلم ہے، لیکن کیسی؟ مسلم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں کمپلسری مسلم، بے اختیار وہ مسلمان ہیں، ان کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ فرما برداری کے علاوہ بھی کچھ کر سکیں۔ سورج کو جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، وہ وہیں پر موجود ہے، چاند کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دے دیا، اپنے مقام پر قائم ہے، انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام بندگی عطا فرمایا، لیکن باقی مخلوقات میں اور اس اشرف المخلوقات میں ایک فرق ہے۔ باقی مخلوق تو کمپلسری مسلم ہے، اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہنا مانے یا نہ مانے، اور جب چوائس نہیں ہے، ماننی ہی ماننی ہے اس کو بات، تو تمام مخلوقات کے لیے، چاند، سورج، ستارے، جانور، پیڑ پودوں کے لیے بات ماننے کی نہ کوئی جزا ہے، اور بات نہ ماننے کی نہ کوئی سزا ہے، جزا اور سزا ان کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ انسان، اس کے پاس چوائس ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو چوائس اللہ نے دی ہے کہ چاہے تو فرما بردار بنے، اس نظام زندگی کو، اس دین اسلام کو اپنا لے، اور چاہے تو نافرمان ہو جائے، اس دین کو نہ مانے۔ اب چونکہ اس کے پاس چوائس ہے، اس لیے وہ جزا اور سزا کا مستحق بھی ہوگا۔ جو اس دین کو اپنا لیں گے اجر ملے گا، اور جو انکار کر دیں گے پھر وہ اللہ کی سزا کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کمپلسری مسلم نہیں ہے بلکہ با اختیار ہے، لہذا والنٹری مسلم ہے۔ اپنی فری چوائس سے یہ خود شعوری کے ساتھ، یہ شعور کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ بخاری میں حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور قائم کرنا نماز، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ادا کرنا زکوٰۃ، وَالْحَجُّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ چونکہ آج کا ہمارا موضوع روزے سے متعلق ہے، لہذا ہم حدیث کے اس آخری حصے پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں۔ آج سائنس ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ اگر لوگ کبھی کبھار چند گھنٹوں کے لیے کھانا اور پینا چھوڑ دیں، کچھ عرصے کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں، تو یہ چیز انسان کی جسمانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا، جانوروں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح پیڑ پودوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے نہ کھانے سے، تو انسانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جب وہ کچھ عرصے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں۔ انسان دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کے سسٹم کو تازہ کرنے میں، فریش کرنے میں یہ چیز مدد دیتی ہے۔ تو جو ڈاکٹرز ہمیں بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اگر چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑے تو جگر یعنی لیور کو 4-6 گھنٹے کا مکمل آرام مل جاتا ہے۔ جگر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس میں 1 گرام بھی کھانا چلا جائے، پیٹ میں 1 گرام بھی کھانا چلا جائے تو جگر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو مکمل کھانا پینا چھوڑنا ضروری ہے اگر ہم اپنے جگر کو، اپنے لیور کو آرام دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بلڈ والیوم، خون کی مقدار کچھ کم ہو جاتی ہے جسم میں، جس کی وجہ سے دل پر بوجھ کم پڑتا ہے، اور یہ دل کے لیے بہت مفید ہے۔ ہڈیوں کے گودے میں حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ بون میرو کو سٹیمولیشن ملتا ہے، اور اس سے پھر تازہ خون جسم میں بنتا ہے۔ اسی طرح اور جو انسان کے جسم میں چیزیں ہیں، پچوٹری گلینڈز ہیں، تھائرائڈ گلینڈ ہے، پینکریس ہے، ان سب پر بھی نہایت خوشگوار اثر مرتب ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ہمارے فائدے کے کام کو، جس میں کہ سراسر ہمارے جسم کا فائدہ ہے، ہمارے اس فائدے کے کام کو اس نے بڑھا کر عبادت کا درجہ دے دیا۔ جو اسلام پر عمل کرتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، تو اللہ جو قوانین دیتا ہے اس میں جسم کی بھی سلامتی ہے، لیکن باقی تمام مخلوقات کی طرح انسان نرا جسم نہیں ہے، صرف فزیکل بینگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روح بھی پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں گا۔ تو انسان کے دو وجود ہیں، جسمانی وجود بھی ہے اور ایک روحانی وجود بھی ہے۔ تو جسمانی وجود کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں بھوکا رہنے سے، وہ تو سائنسدانوں نے ہم کو بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو عبادت کا درجہ دیا تو نہ صرف جسم کا فائدہ بلکہ روح کا فائدہ بھی اس میں رکھا، نہ صرف دنیا کا فائدہ بلکہ آخرت کا اجر اور ثواب بھی اس میں رکھ دیا۔ اللہ کی خاطر جو انسان یہ مشقت اٹھاتا ہے تو نہ صرف جسمانی بلکہ کتنے ہی روحانی فائدے اور برکتیں سمیٹ لیتا ہے۔ جسمانی فائدے تو انسانوں نے خود تلاش کر لیے، روحانی فائدے کیا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں آگاہ فرماتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جن میں روزے کی عبادت کا ذکر آتا ہے۔ آیت نمبر 183 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ اور کیوں یہ روحانی فائدہ بتایا؟ اس لیے فرض کیے گئے اور پہلے بھی لوگوں پر اس لیے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ تو دو الفاظ، ان پر ہم ذرا اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں، ایک تو صیام اور دوسرا تقویٰ۔ صوم کے معنی ہوتے ہیں کسی شے سے رک جانا اور اس کو چھوڑ دینا۔ مکے کے رہنے والے اور عرب کے رہنے والے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے اپنا رابطہ رکھا ہوا تھا۔ جو بھی ان کے ہاں مختلف رسومات تھیں وہ دین ابراہیمی ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں۔ کتنا بھی بگڑ گیا تھا لیکن اس توحید کے دین کے آثار اور اس کی جھلک ابھی بھی اس مشرک معاشرے میں پائی جاتی تھی، جیسے کہ خانہ کعبہ موجود تھا، بیت اللہ موجود تھا، حج کیا جاتا تھا، اسی طرح وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے ان عبادات کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں، لیکن حج اور نماز یہ چیزیں ان کے ہاں معروف تھیں، جانی پہچانی تھیں۔ جو چیز ان کے ہاں جانی پہچانی نہیں تھی وہ تھا روزہ رکھنا۔ وہاں وہ لوگ روزے نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ وہ اپنے گھوڑوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے۔ یہ صوم کا لفظ ان کے ہاں اپنے گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ گھوڑے کو مشقت کا اور بھوک اور پیاس کا عادی بنانے کے لیے اور اس میں قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے، تاکہ وہ مشکل حالات میں، جنگ وغیرہ کی صورتحال میں سختی برداشت کر سکے اور قدم چھوڑ کے بھاگ نہ جائے، وہ اس کی اس طرح سے تربیت اور ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ گھوڑوں کو کھانا پینا دیے بغیر لو کے تھپیڑوں کے سامنے کھڑا کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر قوت برداشت پیدا ہو۔ جاہلی عرب شاعری میں عربوں کے صوم کے بارے میں کئی اشعار بھی مل جائیں گے۔ اب جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے تو اللہ کا دین، نظام اطاعت قبول کر لیا، اب ان پر ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے کہ اب تم کو ان لوگوں کو بھی ہدایت دینی ہے، ان کی بھی رہنمائی کرنی ہے جو اب تک اس دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو مسلمان پر دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک تو خود مسلمان بنا رہے اور دوسری ذمہ داری یہ کہ وہ باقی انسانوں تک بھی اس خیر کو پھیلائے، ان تک بھی پیغام پہنچائے۔ الدین النصیحہ، دین تو نصیحت ہے، خیر خواہی کا نام ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم تو مومن ہو نہیں سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو جس نے اپنے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا وہ تو ضرور چاہے گا کہ باقی لوگوں تک بھی میں اس دعوت کو پہنچا دوں۔ تو یہ ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر ڈالی گئی کہ تم دوسروں تک بھی پیغام پہنچاؤ۔ اور اسی ذمہ داری کے لیے جو الفاظ آتے ہیں، وہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو بہترین امت؟ جیسے باقی انسانوں کے کان، آنکھ، ناک ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمان کے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہترین کس لیے؟ کہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، دوسروں کی بھی خیر خواہی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوموا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل اور انصاف کے گواہ بن کر۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری جب دی جا رہی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی ٹریننگ نہ کی جائے اور تربیت کیے بغیر اس کو لیڈر بنا دیا جائے. اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جس میں سیلف کنٹرول ہو, اپنی خواہشات پر قابو پا سکے. سیلف کنٹرول ہوگا تو آگے کسی کو کنٹرول کر سکے گا. اگر اپنی ہی خواہشات اور جذبات پر قابو نہ ہو تو دوسروں کے لیے وہ کبھی بھی نمونہ اور رول ماڈل نہیں بن سکتا. اسی سیلف کنٹرول کو حاصل کرنے میں جو چیز مدد دیتی ہے وہ روزہ ہے, صوم. جب ایک مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے رک جاتا ہے تو جو باقی دنیاوی انعامات, اللہ کے فضائل اور برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہی ہیں, وہاں ایک اور بہت بڑا انعام, بہت بڑا ریوارڈ اللہ کی طرف سے اس انسان کو ملتا ہے جو اللہ کی خاطر یہ مشقت برداشت کرے. اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ تقوی کی عظیم نعمت ہے. تقوی کی دولت سے جنت کے اعلی ترین درجے حاصل کیے جا سکتے ہیں. کہ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھ لیا, کھانا موجود ہے, پانی موجود ہے, پیاس لگ رہی ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں تنہا ہوں, لیکن کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کچھ کھا لیں. کوئی نہیں دیکھ رہا تو چپکے سے پانی پی لیں. تصور میں بھی نہیں آتی ہے یہ بات. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم روزے سے ہیں. تو یہ اختیاری طور پہ اپنی خواہشات کو روکنا, یہ سیلف کنٹرول کہ چیز ہے, سامنے موجود ہے, لیکن اور کوئی نہیں دیکھ رہا. نہ کوئی دنیا میں سزا ملنی ہے, کوئی کورٹ میں سزا نہیں ملے گی, کوئی جیل میں نہیں ڈال دیا جائے گا اگر اس نے روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا. کوئی پولیس نہیں دیکھ رہی اس کو, کوئی انسان نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ کہتا ہے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. السمیع البصیر الخبیر, اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اور اپنے رب کی وجہ سے وہ اس کھانے پینے سے رک جاتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز, اختیاری طور پہ خواہشات سے رک جانا. کوئی چیز اویلیبل ہے, موجود ہے, موقع ہے, لیکن اپنے رب کی خاطر اس کام کو نہ کرنا, رب کو راضی کرنے کے لیے اس کام کو نہ کرنا, یہی دراصل تقویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ انسانوں میں یہی روح پیدا کرنا چاہتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان کوڑوں کے ڈر سے اور سزاؤں کے ڈر سے نیکیاں کریں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ خود اپنے شوق سے نیکی کرے. اور شوق سے جب نیکی کی جاتی ہے, اس کی لذت, اس کی مٹھاس, اس کی چاشنی, اس کی شیرینی ہی کچھ اور ہوتی ہے. اپنے شوق سے اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہو جانا, کریونگ ہونا, یہ لانگنگ ہونا دل کے اندر, دل چاہنا کہ میں اپنے رب کو راضی کروں, یہی دراصل انسان کو تقوی کے عظیم ترین منازل تک چیز لے جاتی ہے. اور پھر یہ تقوی ہی ہے جو کہ آخرت میں جنت حاصل کرنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا. تو یہاں روزے کی عبادت بتائی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی اہتمام کیا گیا کہ بھئی یہ روزے کی عبادت سے واقف نہیں ہے, اجنبی عبادت ہے, ان پر کہیں گھبراہٹ نہ طاری ہو جائے. تو فرمایا یہ کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. پہلے بھی امتوں پر روزے فرض تھے, پہلے بھی انہوں نے یہ مشقت اٹھائی. تورات ملنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا, کئی دن کا روزہ رکھا تھا. انجیل ملنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا. شکل مختلف تھی اس امت کے روزوں کی, تعداد بھی مختلف ہوگی, لیکن عبادت بہرحال یہی تھی. تو جو جذبات پر اور نفس پر قابو پا سکتے ہیں وہی دراصل اللہ کا پیغام اٹھا سکتے ہیں, حامل قرآن ہو سکتے ہیں, اور دوسروں تک اس ذمہ داری کو, اس پیغام کو پہنچا بھی سکتے ہیں. اور اس کتاب سے فائدہ بھی وہی اٹھا سکتے ہیں کہ جن کے اندر سیلف کنٹرول ہو. یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقیوں کے لیے قرآن اپنے آپ کو کھول دیتا ہے. نفس اور شیطان پر قابو پا کر انسان اپنے رب کے کلام سے جب قریب ہوتا ہے تو پھر اپنے رب سے بھی قریب ہو جاتا ہے, اور جب اپنے رب سے قریب ہوگا تو جنت سے بھی قریب ہوگا. یہی بات ہے جو کہ فرمائی گئی. اب آگے اسی عبادت کا ذکر آ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں. فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کے کھلے دلائل ہیں. بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے یا کوئی اس کو ایسی بیماری ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا, جیسے ڈائبٹکس ہوتے ہیں یا ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ وہ پوری طرح بیماروں کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے لیکن پوری طرح صحت مند بھی نہیں ہوتے, اگر روزہ رکھیں تو طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو ان کے لیے اجازت ہے کہ جب وہ پوری طرح صحت مند ہو جائیں تو روزے رکھ لیں. اسی طرح حدیث میں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح عورت اگر حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن جو بات یہاں فرمائی وہ کیا ہے, فعدتم من ایام اخر, جتنے روزے چھٹیں ان کی پھر گنتی پوری کرنی ضروری ہے. کوئی انسان مجبور ہے, اس کو سفر کرنا ہی کرنا ہے رمضان کے مہینے میں, تو حالت سفر میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور کوئی دائم المریض ہے, ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں, تو پھر آپ کو کفارے کے مسائل کتابوں میں حدیث کی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے. تو فرمایا کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا, اور چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کرو, اور اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. رمضان, اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں جھلسا دینے والا, جلا دینے والا. یہ نام اس کا کس طرح پڑا تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. عربوں میں دستور تھا کہ وہ اپنے قمری کیلنڈر میں, اپنے لونر کیلنڈر میں ہر 3 سال کے بعد ایک مہینے کا اضافہ کر لیتے تھے. تو کیا ہوا کہ ان کا قمری کیلنڈر دراصل ان کے شمسی کیلنڈر کی طرح, ان کا لونر کیلنڈر ان کے سولر کیلنڈر کی طرح ہی بن گیا تھا. قمری سال کا حساب تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں تو محرم, سفر اور یہ تمام مہینے گردش میں رہتے ہیں, کبھی گرمیوں میں آتے ہیں, کبھی سردیوں میں آتے ہیں, مختلف موسموں میں یہ مہینے آتے ہیں. رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موسموں میں آتا ہے. لیکن عربوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے اس کو فکس کر دیا تھا, ابھی ہمیشہ اچھے پلیزنٹ موسم میں ہی رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا. جیسے کہ ہم جون جب کہتے ہیں تو جون کے لفظ سے ہی ایک دم گرمی کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جون کا مہینہ ہم پاکستانیوں کے لیے گرم مہینہ ہوتا ہے, تو ان کے ہاں بھی رمضان کے ساتھ یہ گرمی کا تصور وابستہ ہو گیا تھا, اور نام رمضان جھلسانے والا, جلانے والا, اس گرمی کی شدت کے حساب سے پڑا. صوفیہ نے اس نام کی بہت خوبصورت ایک اور تعبیر کی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اور اپنے رحمت سے بندوں کے گناہ جھلسا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے. اگر شوال کا چاند نظر آ گیا تو 29 دن کا ہوتا ہے, اور شوال کا چاند نہ نظر آئے تو 30 دن کا ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ اس کو کیا, اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس طرح رکھا کہ وہ گردش کرتا ہے, کبھی گرمی کبھی سردی, کبھی خزاں کبھی بہار میں آتا ہے. اسلام بین الاقوامی دین ہے, پوری دنیا میں اس کو انشاءاللہ تعالی پھیلنا ہے. ساری دنیا ہی کے مسلمانوں کی بہتری اللہ کے پیش نظر ہے، کسی ایک خاص علاقے کی نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں، گلوب میں، جو ناردرن ہیمسفیئر ہے جس میں کہ ہم ہیں، یعنی کہ ہم پاکستان جس میں ہے، اور یورپ ہے، نارتھ امریکہ ہے، اس میں جون جولائی کے دن لمبے ہوتے ہیں، طویل ہوتے ہیں۔ سدرن ہیمسفیئر جس میں کہ آسٹریلیا ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، اس میں جون جولائی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کو سولر کیلنڈر کے حساب سے کسی ایک مہینے میں رکھ دیا جاتا تو کیا ہوتا کہ کچھ لوگ ہمیشہ 8-9-10 گھنٹے کا روزہ رکھتے، اور کچھ لوگ ہمیشہ 17-18-19 گھنٹے کا روزہ رکھتے۔ قمری سال کا حساب رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان، کوئی کہیں بھی ہو، جتنے مسلمان جہاں ہیں، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو 33 سال کے عرصے میں، 33 ایئرز کے پیریڈ میں، ان کا برابر کا وقت روزے کی حالت میں گزرا ہوتا ہے۔ تو برابر کی محنت، برابر کی مشقت، برابر کا اجر حاصل کرنے کا موقع، برابر کا ثواب حاصل کرنے کا موقع۔ پورے سال کے تمام موسموں میں رمضان آتا ہے، کبھی آسان بھی ہوتے ہیں روزے رمضان کے، کبھی مشکل بھی ہوتے ہیں۔ اس موسموں کی گردش میں ایک اور ہمارے لیے بہت ہی پیارا، بہت خوبصورت سبق ہے کہ مسلمان ہر موسم، ہر حال میں مسلمان رہتا ہے۔ بدلتے موسموں، بدلتے حالات میں مسلمان کا عمل، اس کا ایمان نہیں بدلتا۔ مشکل حالات ہوں، آسان ہوں، وہ رب کا فرما بردار ہی رہتا ہے۔ اب ذرا رمضان کے روٹین کو دیکھیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہ رات اور دن کا روٹین ایک مسلمان کے لیے الٹا ہو جاتا ہے۔ باقی 11 مہینوں میں تو دن کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس مہینے میں رات کی اپنی ہی برکت اور رانائی ہوتی ہے۔ 11 مہینوں میں تو ہم سولر کیلنڈر کی تاریخیں یاد رکھتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن رمضان میں قمری کیلنڈر سب کو یاد ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے، آج کون سا روزہ ہے، کتنے روزے چلے گئے اور کتنے روزے رہ گئے، عید کب آنے والی ہے، پہلی شوال کب ہے، سب اس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں۔ تو سورج سے زیادہ چاند اور دن سے زیادہ رات اہم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، جہاں تک چاند اور سورج کی بات ہے، چاند تو دن میں بھی موجود ہوتا ہے لیکن سورج کی تیزی کے سامنے نظر نہیں آتا، ماند پڑ جاتا ہے، مدھم ہو جاتا ہے۔ یہ دن کے دو حصے ہیں، چاند اور سورج، رات اور دن۔ تو جس طرح یہ دن کے دو حصے ہیں، جس طرح چاند اور سورج ہیں، اسی طرح انسان کے وجود کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک ہی جسم، ظاہری جسم جو نظر آتا ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک اور چھپا ہوا وجود بھی ہے جس کو کہ روح کہا گیا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو ظاہری وجود ہے، جو فزیکل فارم ہے ہمارا، یہ اتنا ڈیمانڈنگ ہے، اس کے تقاضے اتنے زیادہ ہیں کہ جو روحانی وجود اس کے اندر موجود ہے، اس کی طرف بعض دفعہ توجہ نہیں ہونے پاتی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے دو بچے ہیں تو بعض دفعہ ایک بچہ اتنا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، ماں کی توجہ اتنی زیادہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ دوسرا بچہ نگلیکٹ ہونے لگتا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ اس جسم کی یہی حیثیت ہے، ایک اسپوائلڈ بچے کی طرح ہے، ہماری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور جو دوسرا ہمارا حصہ ہے، ہماری روح، اس کی طرف توجہ نہیں ہونے پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک مہینہ ایسا رکھ دیا اور خود ہی اس کے ایسے قوانین بنا دیے، ایسے لاز بنا دیے کہ جسم کے تقاضے کم ہوں اور ہماری توجہ روح کی طرف ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ تو دین اسلام ہے، اللہ تو سلامتی چاہتا ہے، اور سلامتی صرف جسم کی نہیں، ہماری روح کی بھی سلامتی چاہتا ہے۔ کمپریہنسو، مکمل فلاح، مکمل سلامتی اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو ہماری توجہ روح کی طرف ہو جائے، لہذا رمضان کا مہینہ رکھا گیا۔ اب آپ دیکھیں جب ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ کبھی کبھار چند گھنٹے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا جسم کے لیے مفید ہے، آج عقل بھی اس بات کو مانتی ہے، لیکن ایک تو دن کے لیے تو ہو سکتا ہے عقل تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے مت کھاؤ مت پیو، لیکن 29 دن 30 دن 29 ڈیز 30 ڈیز تک یہ روٹین رکھنا، عقل کہتی ہے یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، ویکنیس ہو جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے، کام کیسے ہوگا؟ عقل تو ہمیں جسم کا تحفظ سکھاتی ہے، پریزرویشن آف سیلف سکھاتی ہے، جسم کا نقصان جس چیز میں موجود ہو عقل اس سے روک دیتی ہے، ہم پوری زندگی پورے سال ہم عقل کی بات مانتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم عقل کی بات نہیں مانتے، ہم جائز کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کس کے کہنے پر؟ عقل کے کہنے پہ تو نہیں، اپنے رب کے کہنے پر، اللہ کے حکم پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہی وہ ٹریننگ ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، تقوی کو انشاءاللہ بار بار ہم ڈسکس کرنے کی کبھی کبھی کوشش کریں گے، یہی تقوی ہے کہ انسان یہ بات سمجھ لے کہ صرف اس ایک مہینے میں نہیں بلکہ باقی 11 مہینوں میں بھی اور اپنی پوری زندگی میں عقل کو نہیں پوجنا، اللہ کو پوجنا ہے، عقل تو دھوکا دے سکتی ہے، اللہ میرا رب وہ مجھ کو کبھی دھوکا نہیں دے سکتا، عقل کی بات آگے آنے والے زیادہ عقل مند غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں، پچھلوں کی عقل کی بات کو رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کر عقل مند تو کوئی نہیں جو اللہ کی بات کو رد کر سکے، تو یہ بھی وہ ٹریننگ ہے جس سے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، چاہے کسی چیز میں نقصان بظاہر محسوس ہو رہا ہے لیکن اپنے رب پر اعتماد کر کے، رب پہ توکل کر کے، رب کی بات مانو، تقویٰ پیدا ہوگا، عقل کو مت پوجو اللہ کو پوجو، چاہے وقتی طور پہ تھوڑا سا نقصان بھی اٹھانا پڑ جائے۔ اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جسم کی اور روح کی، تو ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، کیا ریلیشن ہے ان کا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، ہم کہتے ہیں میری آنکھ، میرا جسم، تو یہ میں کون ہے، پوزیسر کون ہے، اونر کون ہے، مالک کون ہے، یہ کون کہہ رہا ہے میرا ہاتھ؟ یہ دراصل روح ہے ہماری، جسم خود مختار نہیں ہے، جسم کی مالک روح ہے، جسم کی پوزیسر روح ہے، اور جس طرح ہمارے جسم کی آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، بالکل اسی طرح روح کا مکمل وجود ہے، مکمل تشخص ہے، مکمل آئیڈینٹیٹی ہے ہماری روح کی، پورا الگ وجود ہے اس کا، اس جسم کی مالک روح ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ باڈی از اے گڈ سلیو بٹ اے بیڈ ماسٹر، غلام کے حساب سے تو جسم بہت اچھا ہے لیکن مالک کے حساب سے جسم اچھا نہیں ہے، جسم کی حیثیت ایک غلام کی سی ہے اور اس کی، اس غلام کی مالک، اس کی آقا روح ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، روح اور نورانی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر نور کتنا ہے، جیسے اتنی خوبصورت آیت آتی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور چاند میں نور ہے اور سورج ایک بھڑکتا ہوا چراغ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں نور کتنا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، نورانیت کتنی ہے، روحانیت کتنی ہے، میری روح کس حال میں ہے، یہ روحوں کا سمجھیے کہ اینول چیک اپ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ روح کا جسم پر کنٹرول ہے یا جسم کا روح پر کنٹرول ہے، کہیں بغاوت تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جسم نے روح کو ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیا، نظر بند کر دیا اور نوکر جو ہیں وہ آقا بن کر بیٹھ گئے، مالک بن کر بیٹھ گئے۔ آپ ایک گھر میں جا کر دیکھیے، ایک وہ گھر ہوتا ہے جہاں مالکن کا پورا اختیار، پورا کنٹرول ہوتا ہے ملازموں کے اوپر، اس گھر کی بات ہی اور ہوتی ہے، ہر کام نہایت سبک طریقے سے، سلیقے سے ہو رہا ہوتا ہے، آرگنائزڈ ہوتا ہے، اس گھر کے اندر امن ہوتا ہے کہ مالکن کنٹرول میں ہے۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مالکن کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ تو نوکروں کے ہاتھوں مجبور سی ہو گئی ہوتی ہے، نوکروں کے رحم و کرم پہ گھر چل رہے ہوتے ہیں، ان گھروں کے اندر کبھی آپ کو وہ سکون، وہ سلیقہ، وہ آرگنائزیشن نظر نہیں آئے گی. تو بہتری اسی میں ہے کہ مالک کنٹرول میں ہو اور نوکر اور غلام اپنی جگہ موجود رہیں. تو ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ سب چیز اپنی جگہ پر ہے. کیا روح اپنی جگہ پر ہے؟ کیا جسم اپنی جگہ پر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں روح بیچاری کمزور ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے اور جسم اس کے قابو میں نہیں رہا؟ یہ دیکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالی نے رکھ دیا. رمضان میں ٹھیک ٹھیک پتہ چل جائے گا کہ ہماری روحیں، ہمارے سول کس حال میں ہیں. سمجھیے کہ سیلف ایویلیویشن کا مہینہ ہے. سارے سال اپنی روح کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس کو صحیح کھلایا؟ کیا صحیح پلایا؟ کیا اللہ کی ہدایت اس تک پہنچائی؟ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. جیسے بہت بڑے بڑے ملکوں کے جب کارکن کسی دوسرے ملک میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا کھانا پینا بھی اس ملک سے ہی آتا ہے جس ملک سے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا پانی بھی وہیں سے آتا ہے، باٹلڈ واٹر. وہ عام پانی نہیں پیتے جو اس ملک کے لوگ پی رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے یہ روح مجھ میں اور آپ میں پھونکی ہے. فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے. تو جب روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کی ایمبیسیڈر بن کر آئی ہے، اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس روح کی غذا وہی کی شکل ہے میں آئی ہے. وہی اس کی غذا ہے. اگر اس کو وہی سے بہرہ مند کیا ہے، وہی سنائی ہے، وہی پر عمل کیا ہے، یہ روح صحت مند ہوگی، تندرست ہوگی. تو اب اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ ہم کیسے پہچانیں گے رمضان میں کہ میری روح صحت مند ہے؟ چند نشانیاں یہاں پر ہم زیر بحث لے آتے ہیں. ایک نشانی تو آپ نے محسوس یہ کی ہوگی کہ رمضان کے معمول میں، رمضان کے روٹین میں اور عام دنوں کے روٹین میں کچھ خاص فرق نہیں لگے گا، سوائے اس کے کہ چند گھنٹے کھانے پینے سے رک گئے. اور متواتر انسان جب 29-30 دن کے روزے رکھتا ہے تو قدرتی طور پہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، جسم میں کمزوری آتی ہے، نیچرل ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بہت زمین آسمان کا اس کو فرق نہیں لگتا. نمازیں پہلے بھی پڑھتا تھا، اب اور پڑھنے لگ گیا. احتیاط پہلے بھی کرتا تھا، اور کرنے لگ گیا. اللہ کا ذکر پہلے بھی کرتا تھا، اس میں کچھ اضافہ ہو گیا. معصیت سے، نافرمانی سے پہلے بھی بچتا تھا، اب بھی بچ رہا ہے. تو اگر یہ اسیسمنٹ ہے رمضان کے اختتام پر تو الحمدللہ تقویٰ ہے، روح صحت مند ہے. پھر تقویٰ کو دیکھ لیجئے. تقویٰ دراصل ایک کنڈیشن ہے، ایک حالت ہے روح کی. صحت مند روح کا نام تقویٰ ہے. جس کی روح صحت مند ہے اس کے اندر تقویٰ موجود ہے. اب جب روح صحت مند ہے، اب یہ کنٹرول کرے گی جسم کو، جسم کو حکم دے گی. اللہ کی ایمبیسیڈر ہے، یہ اللہ کی بات منوائے گی جسم سے، کہے گی سوتے ہوئے جسم سے اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا. کہے گی جسم سے اللہ کی بات مانو، جسم اس کی اطاعت کرے گا. اس لیے کہ یہ تو اللہ والی ہے نا، پیور ہے. یہ گناہوں سے بچانا چاہتی ہے جسم کو. تو اگر یہ حالت ہے تو الحمدللہ. دوسری طرف رمضان کا مہینہ آتے ہی محسوس ہو کہ جیسے قید ہو گئے، پابندیاں ہی پابندیاں لگ گئی ہیں. جو عام روٹین تھا، عام معمول تھا، اس کی طرف بے اختیاری جاتے ہیں، بے اختیاری طور پر جاتے ہیں. ایک دم خیال آتا ہے نہیں نہیں روزہ ہے، پھر اپنے آپ کو پکڑ لیتے ہیں، پابند کرتے ہیں اور شدت سے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب عید آئے اور پچھلی زندگی، پچھلے معمول کی طرف لوٹ جائیں. اب کیا ہوتا ہے؟ دو طرح کے تقوی. ایک مومن کا تقوی، ہر اس کام سے بچنا چاہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو. ایک منافق کا بھی تقوی ہوتا ہے. منافق کا تقوی کیا ہے؟ ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے جسم ناراض ہو، نفس ناراض ہو. نفس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. تو پھر اگر یہ کیفیت کسی کو محسوس ہوتی ہے کہ رمضان مجھے بہت گراں، بہت بھاری گزرتے ہیں، تو اب ذرا سا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. لگتا ہے جیسے روح بیمار ہو گئی ہے. سارے سال شاید ٹھیک نہیں کھلایا پلایا اس کو، اللہ کی ہدایت اس تک نہیں پہنچائی، نارمل نہیں ہے روح. آپ دیکھیں بعض لوگ ریٹارڈڈ ہوتے ہیں, کوئی ان کے اندر کمی کثر رہ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا فزیکل ریٹارڈیشن, جسمانی نقص کوئی رہ جاتا ہے ان کے اندر. جو فزیکل ریٹارڈیشن ہوتا ہے یہ نظر آتا ہے, لگتا ہے دیکھنے میں کہ ہاں بےچارے کا ہاتھ نہیں ہے یا پاؤں نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی ذہنی طور پہ کمی رہ جاتی ہے, مینٹل ریٹارڈیشن ہوتا ہے. یہ مینٹل ریٹارڈیشن نظر نہیں آتا آنکھوں سے لیکن ہوتا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ آنکھوں سے نظر آتی ہیں کہ یہ ہمیں نقصان دے رہی ہیں. آگ ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ آگ ہے ہمیں نقصان دے گی, لیکن ہر نقصان دہ چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ کچھ ریڈیئیشنز ہوتی ہیں, ایکس ریز ہیں, نظر تو نہیں آتی لیکن بہرحال انسان کے جسم میں جا کر اس کو نقصان پہنچاتی ہیں, ریٹارڈیشن پیدا کر سکتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کہ فزیکل ریٹارڈیشن ہوتا ہے یا مینٹل ریٹارڈیشن ہوتا ہے, ایک اور بھی ریٹارڈیشن, ایک اور بھی نقص, ایک اور بھی کمی ہے, اور وہ ہے اسپرچل ریٹارڈیشن. یہ اس طرح سے وجود میں آتا ہے کہ انسان گناہوں کے اندر کثرت کے ساتھ ملوث رہے اور پھر استغفار بھی نہ کرے. گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک تو وہ گناہ جو سیدھا سیدھا انسان کے جسم کو ہی نقصان پہنچاتا ہے, مثال کے طور پہ شراب جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے, سب مانتے ہیں وہ بھی گناہ ہے. لیکن سارے گناہ انسان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روح کو نقصان پہنچاتے ہیں, مثال کے طور پہ جھوٹ, غیبت, گناہ کی باتیں, خبیث باتیں سنی جائیں تو جو روح کے کان ہیں, یاد ہے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ روح کا اپنا مکمل وجود ہے, اس کی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹیٹی ہے, اپنا تشخص ہے اس کا, جسم سے الگ ایک وجود رکھتی ہے, نہایت اہم اصل جوہر ہے ہمارا. ہمارا اصل جوہر یہ جسم نہیں ہے. جسم کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے کہ مخمل کی تھیلی, مخمل کی تھیلی کے اندر ایک موتی رکھا ہوا ہو تو اصل ویلیو مخمل کی ہوگی یا موتی کی؟ تصور کریں ایک شخص کا اور اس کی محرومی کا تصور کیجئے کہ جس کو انتہائی قیمتی موتی, سچا موتی ایک مخمل کی تھیلی میں لپیٹ کر دے دیا گیا ہو اور ساری زندگی کبھی بھی وہ موتی کو نہ دیکھے, بس مخمل کی تھیلی کو ہی جھاڑتا رہے, پونچھتا رہے, آنکھوں سے لگاتا رہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہے, اصل ویلیو نہ پا سکا, پتہ ہی نہ چلا اس کو کہ اصل کیا قیمتی چیز مجھ کو دی گئی تھی. یہی حال انسان کا ہے جو کہ بے خبر ہیں, لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے, لا یشعرون جو شعور نہیں رکھتے, جو اپنے رب کو نہیں جانتے, ان کا حال یہی ہے. ان کا سارا فوکس اس جسم پر ہو جاتا ہے جو کہ سمجھی کہ بس ایک گھر ہے ہماری روح کا, اس مخمل کی تھیلی کی طرح ہے. اصل ویلیو ہماری اس جسم کی نہیں ہے, اس روح کی ہے. اشرف المخلوقات اس روح کی وجہ سے ہوئے, تو اس روح کا اپنا وجود ہے. اگر یہ باتیں, یہ گناہ کی آوازیں روح کو سنائی جائیں گی تو اس کے کان ہیں, جیسے ہمارے جسم کے کان ہیں روح کے بھی کان ہیں. جب گناہ کی باتیں اس کو مسلسل سنائی جائیں گی, نتیجہ یہ نکلے گا کہ روح بہری ہو جائے گی. اللہ کے احکامات کی جب جسم خلاف ورزی کرتا ہے, روح ٹوکتی ہے, جس کو کہ ہم کہتے ہیں ضمیر, کانشنس. کانشنس کے بارے میں ایک قول کہیں پڑھا تھا کہ کانشنس از تھرا بریڈ, اٹ اسٹاپ اسپیکنگ ٹو دوز ہو ڈونٹ لسن ٹو اٹ. ضمیر بڑا غیور ہے, بہت غیرت مند ہے, یہ ان لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے جو اس کی بات نہیں سنتے. تو میں اور آپ بھی یہ بات جان سکتے ہیں, میں یہاں پر آئی ہوں, میں آپ سے چند باتیں کر رہی ہوں, میں بات کرنا شروع کروں, آپ میں سے کچھ لوگ اٹھ کر مجھ سے کہیں آپ چپ ہو جائیے, پھر میں بات شروع کروں پھر چپ کروا دیا جائے, پھر چپ کروا دیا جائے, تو میری غیرت کا تقاضا یہ ہوا کہ میں بات نہ کروں, میں بولنا چھوڑ دوں گی. یقیناً آپ بھی اسی چیز کو محسوس کریں گے اور آپ کا بھی ریئیکشن یہی ہوگا. روح بھی بہت غیور ہے, بہت غیرت مند ہے, بہت سینسیٹیو ہے, بڑی حساس ہے. جب اس کو بار بار چپ کرایا جاتا ہے، اس کی بات نہیں سنی جاتی، تو یہ بالکل گونگی ہو جاتی ہے، ڈم ہو جاتی ہے، بالکل زبان اس کی بند ہو جاتی ہے. اسی طرح فحش دکھائیں، منکر دکھائیں، بے حیائی کے نظارے دکھائیں، اس کی آنکھوں پہ بڑا سٹرین پڑتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں برداشت کر سکتی، روح کی آنکھیں ہیں، نہیں برداشت کر سکتی، اندھی ہو جاتی ہے. سمم بکمن عمیون، ابو جہل اور ابو لہب ایسے پکے کافروں کے لیے کہا گیا، سمم بکمن عمیون، اندھے گونگے بہرے. سمم سن نہیں سکتے، بکمم بول نہیں سکتے، عمیون اندھے ہیں. کیا ابو جہل ابو لہب آنکھوں کے اندھے تھے؟ کیا اس جسمانی آنکھوں کے اندھے تھے؟ کیا اس جسمانی کان کے بہرے تھے؟ نہیں، ان کی روحیں تھیں جو کہ گونگی بہری اندھی ہو گئی تھیں. ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، انک لا تسمع الموتا، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ جیسے زندہ جسم ہوتا ہے تو غذا مانگتا ہے، جب روح زندہ ہوتی ہے تو قرآن کے لیے ترستی ہے، تڑپتی ہے، طلب ہوتی ہے. اگر قرآن کی طلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ روح تقریباً مرنے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تعمى الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. ایسی اندھی روحوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم لائیں گے، ہم جمع کریں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی روحوں کو مار ڈالا، اپنے جسموں کے اندر دفن کر دیا، تو چلتے پھرتے مقبرے بن گئے. کیا کریں گے؟ ہم لائیں گے ان کو، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے اور گونگے اور بہرے. دنیا میں تو آپ دیکھیے نا کہ یہ جسمانی وجود ہمیں سامنے نظر آتا ہے، روح نہیں نظر آتی. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بالکل جیسے کپڑے کو الٹ دیا جائے، اس کی الٹی سائڈ سامنے آ جائے گی، انسانوں کو جیسے الٹ دیا جائے گا، اور جو ان کی روحوں کی کنڈیشن تھی وہ چیز سامنے آ جائے گی. اب اگر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی مجھ کو تو لگتا ہے کہ جیسے میری روح مردہ نہیں تو مرنے کے قریب ہے، یا کم از کم بہت بیمار ہے، تو بھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعلمو، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تو وہ ہے کہ جو کہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. تو جو رب مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. بس اس کی بات مانو، جو علاج وہ بتائے وہ علاج کر لو، مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، مردہ روحیں زندہ ہو جائیں گی. رمضان خاص طور پہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کے کلام کا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی عظمت روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی وجہ سے بھی، یہ اس لیے اتنا عظیم، اتنا بابرکت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بابرکت کلام اس مہینے میں نازل فرمایا. تو ہم اگر اپنی روح کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک پلان بنا لیں، ایک منصوبہ بنا لیں کہ ہم کو یہ مہینہ کس طرح سے گزارنا ہے. اپنی ترجیحات سیٹ کر لیں، پرائیورٹیز سیٹ کر لیں، فرسٹ تھنگز فرسٹ، سب سے اہم چیز سب سے پہلے. ہر سال زور اس بات پر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، اور یہ ہم اپنی گفتگو میں بھی اس کا اثر محسوس کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تم نے کتنے قرآن ختم کیے، تم نے کتنے قرآن ختم کیے؟ کوئی کہتا ہے میں نے 4 قرآن ختم کیے، کوئی کہتا ہے میں نے 10 قرآن ختم کیے. اور نفلی نمازوں پر بھی زور ہوتا ہے، تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہیں، الحمدللہ جن کی روحیں صحت مند ہیں ضرور، لیکن جن کو اپنی روحیں سسکتی بھی محسوس ہو رہی ہیں، بیمار محسوس ہو رہی ہیں، تو دیکھیے بیمار انسان کو زردے بریانی نہیں کھلائی جاتی. بیمار انسان کو تو پہلے وہ چیز دی جاتی ہے جو اس کو صحت مند کر دے. ایک دفعہ صحت مند ہو گیا پھر آپ کھلائیے مرغن غذائیں، تو یہ نفلی عبادات بہت اچھے ہیں لیکن مرغن غذا کی طرح ہیں. اگر روح بیمار ہے تو پہلے کس چیز کا اہتمام؟ پہلے اس کو صحت یاب کرنے کا اہتمام کرنا یہ ہے اس مہینے میں کہ اپنی ترجیحات کو ہم بدلیں اور پہلی ترجیح فرسٹ پرائیورٹی اس چیز کو دیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, کوئی گناہ ہم سے نہ ہو پائے. بتائیے آسان کام ہے؟ علاج کبھی آسان نہیں ہوتا. یقیناً بریانی کھانا بہت آسان ہے, کڑوی دوا پینا آسان نہیں ہے, لیکن نہیں, یہ کرنا ہوگا, تقوی اختیار کرنا ہوگا. قرآن اپنے بارے میں فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور, اس میں تو شفا ہے سینوں کے لیے, سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر. علاج کے ساتھ پرہیز کا تصور لازم ہے. علاج چاہتے ہیں پرہیز کرنا ہوگا, یہ تقوی دراصل گناہوں سے پرہیز ہے. تو تقوی حاصل کرنا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, بس یہ ارادہ کر لیں اور اللہ سے مدد مانگیں. دعا کے ذریعے اللہ سے مدد, اپنا پختہ ارادہ. بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه, جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. وہی ہم نے بھی بات کی نا کہ یہ روح کے بیمار کرنے والی چیزیں ہیں, زبان کا انکنٹرولڈ استعمال, یہ چیز روح کو بیمار کر دیتی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. لہذا اگر کوئی روزدار سے گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں, کہہ دے کہ بھئی میں روزے سے ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا. عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کو تو روزے میں زیادہ ہی غصہ آتا ہے, یہ خود بیماری کا ایک سمبل ہے. روزہ رکھ کر بہت غصہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ جسم باغی ہو گیا ہے, تنگ کر رہا ہے روح کو. تو یہ شروع شروع کی بات ہوتی ہے, جب انسان اپنا علاج کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گی کہ ایسے رمضان آپ کی زندگی میں آئیں گے کہ جب غصہ تو دور کی بات, آپ کی نروز بالکل ریلیکس ہوں گی, آپ کے اعصاب کا تناؤ چلا جائے گا روزے کی وجہ سے. بلکہ جب بہت پریشانی ہوگی یا کسی پرابلم میں آپ ہوں گی, آپ کا دل چاہے گا چلو میں آج نفلی روزہ رکھ لیتی ہوں, ایک دم آپ کو لگے گا کہ جیسے ریلیکس ہو گئی ہیں. تو یہی کرنا ہے ہم کو اپنا علاج, کہ ہم گناہ کوئی نہ کریں, آنکھ غلط جگہ نہ پڑے, کان غلط چیز نہ سنیں, زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے, حلال رزق کی کوشش کریں اور شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹے. تھوڑا سا نفس کو بھی بہلانا پڑتا ہے. جب بھی ہمیں بہلا بہلا کر اتنے بڑے بڑے گناہوں میں لے جاتا ہے تب ہم بھی اس کو بہلائیں. جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا, تہجد پڑھتا تھا تو بیماری آ گئی, کمزوری آ گئی, نفس نے مجھ سے کہا کہ کیوں پڑھتے ہو تہجد, کوئی ضروری تھوڑی ہے, فرض تھوڑی ہے. نفس نے مجھ کو یہ پٹی پڑھائی تو میں نے کہا نفس سے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو ذرا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں بستر پہ. میں اٹھ کے بیٹھ گیا, پھر کہتا ہوں نفس سے کہ چلو اٹھ ہی گیا ہوں تو ذرا پانی ڈال لوں منہ پر. وہاں تک اس کو لے جاتا ہوں واش روم تک اور کہتا ہوں جب یہاں تک آئی گیا تو چلو وضو کر لیتا ہوں, وضو کر لیتا ہوں. پھر کہتا ہوں اس سے کہ بھئی بستر پر بیٹھ کے دعا مانگنی ہی ہے تو کیوں نہ جا نماز پر بیٹھ کے دعا مانگ لوں. میں اپنے نفس کو بہلا بہلا کر جا نماز تک لے جاتا ہوں اور جب وہاں جاتا ہوں تو جلدی سے دو نفل کی نیت باندھ لیتا ہوں. تو نفس کو بھی بہلانا ہوتا ہے. نفس کہے گا یہ کیا کر رہی ہیں کہ ساری زندگی ایسا رہنے کا ارادہ ہے ان کا. نفس سے کہیں ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی 30 ڈیز گزرنے دو پھر دیکھتے ہیں. اس کو یہ مت بتائیں کہ ساری زندگی کا آپ معمول یہی بنانے والی ہیں. اب اگر یہ ایک مہینہ, یہ 30 دن یا 29 دن, یہ مبارک مہینہ اس طرح گزار لیا, اب یہ واقعی مبارک ہے. یوں کرتے ہوئے اگر راتوں کو ایک قرآن مجید ختم کر لیا جائے الحمدللہ, پورے مہینے میں چاہے ایک نفلی رکعت نہ پڑی ہو، کوئی تسبیح نہ پڑی ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے مہینہ گزار لیا، تو واقعی ہم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی ایکسرسائز کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے، آگے شوال کے 6 روزے رکھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر ہر مہینے کے 3 نفلی روزے رکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس سیلف کنٹرول میں اضافہ ہی ہوگا۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور اپنے احتساب کیا، سیلف ایویلیویشن، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، جس کے بھی ہم نے بات کی کہ گناہ تو نہیں ہو رہا، محتاط رہنا، تو جس نے ایمان اور اپنے احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ آتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو روزے میں تو حال ہمارا یہ ہے کہ ہم حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، تو اتنا سیلف کنٹرول ہے؟ بعض دفعہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اپنی قدر نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنے مضبوط ہیں، ہم کتنے ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کر سکتے ہیں، ترغیبات پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں کئی گھنٹوں کے لیے اور کئی دن کے لیے، تو جو حلال کو چھوڑ سکتا ہے وہ حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ایک اور طویل حدیث ہے، اس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ جب یہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، آمین، ایسا ہی ہو۔ جب رمضان شروع ہوتے ہیں تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ہم کہیں اچھا، شیطان زنجیروں میں بند ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں، شیطان بند ہیں تو پھر گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کا اپنا بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے لیے کسی اور کا بچہ آپ کے گھر رہنے آیا، بہت شریف، بہت شرارتیں کرنے والا، اس کے ساتھ آپ کا بچہ رہا، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارا، جب وہ شریر بچہ، شرارتیں کرنے والا بچہ اپنے گھر چلا بھی جائے گا، اس کا اثر آپ کو اپنے بچے پر محسوس ہوتا رہے گا۔ آپ کہیں گی، دیکھا، اتنی بری کمپنی کی وجہ سے اس کے اندر وہی سارے اثرات آ گئے ہیں۔ تو جب شیطان بند ہوتے ہیں تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ نفس جو اتنا زیادہ شیطان کی کمپنی میں رہا ہوتا ہے، وہ خود ایک چھوٹا سا شیطان بن جاتا ہے، وہی بری بری حرکتیں کرنے لگتا ہے جو کہ شیطان کی موجودگی میں کیا کرتا ہے، تو اس کو بھی ٹھیک ہوتے ہوتے ذرا سا وقت لگتا ہے۔ رمضان کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چاند دیکھتے تھے، خالی یہ تو خطبہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہم گزریں گے، لیکن چاند جب نظر آ جائے، اور کوئی بھی چاند کسی بھی مہینے کا، تو چاند دیکھ کر، ہلال، پہلی تاریخ کا چاند، اس کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ، یا الہی، ہم پر یہ چاند برکت اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اجر ملے گا، اور اس مہینے میں جو فرض ادا کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ ہے برکت، اسی لیے ہم کہتے ہیں رمضان المبارک۔ پھر آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزدار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزدار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزدار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان حاصل نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزدار کا روزہ افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزدار کو پورا کھانا کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ اتنا فضیلت والا مہینہ، اب اس کی ہم تیاری کیسے کریں؟ رمضان کی تیاری شعبان ہی سے کر لینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ جسم کو عادت ہو جائے، تو جو بھی ہم میں سے رکھ سکیں شعبان میں بھی چند روزے رکھ لیں، اس کی ذرا پریکٹس ہو جاتی ہے پھر رمضان کی، اور وہ ایک خوف سا جو آ رہا ہوتا ہے بھوک پیاس کا، وہ خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو بھی شاپنگ کرنی ہے، جو خریداری کرنی ہے، وہ شعبان ہی میں کر لیں۔ ہم سبھی کو پتا ہے کہ پہلی شوال کو عید آنی ہے، یہ اچانک تو نہیں پتا چلتا 20 رمضان کو کہ اچھا پہلی شوال کو عید ہے، ہم کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں پتا ہے کہ پہلی شوال کو عید ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم گھبرا گھبرا کر رمضانوں میں اور روزے کی حالت میں بازاروں کا رخ کریں، بہتر ہے کہ شعبان میں اس کی تیاری کر لی جائے۔ عید کے لیے جو کپڑے سلوانے ہیں، جو آپ زکات خیرات کے طور پہ چیزیں دیتی ہیں، سب پہلے خرید لیجئے، آپ کو سہولت بھی بہت ہوگی، نہ درزیوں کے پاس رش ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صاف جواب دے دیں کہ ہم نہیں اب کپڑے سیتے آپ کے، اور عید کا جوڑا آپ کا بغیر سلا رہ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ فرصت ان کے پاس ہوتی ہے، آپ پہلے سلوا لیجئے، نہ بازاروں میں رش ہوگا، نہ دام چڑھے ہوئے ہوں گے، چوڑی مہندی جوتا کپڑا سب ملتا ہے، شعبان میں بھی ملتا ہے، سب لے کے رکھ لیجئے، بہت سہولت ہوگی، بہت وقت بچے گا۔ رمضانوں میں تو رش کا وہ حال ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے کام میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہے، رمضان بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ یہ بھی مضمون ہمیں ملتا ہے کہ کسی شخص نے اگر ایک رمضان کا روزہ جان بوجھ کے بلا عذر چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے تو اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ ہم کو اس میں سے اپنی جنت کے لیے سمیٹ لینا ہے۔ اور ویسے بھی رمضان کوئی عید کی تیاری کا مہینہ نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو راتوں کا جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا، یہ دو عبادتیں ہیں جو کہ خاص رمضان کی ہیں۔ قیام اللیل کے سلسلے میں خواتین بھی اس میں حصہ لے سکتی ہیں، تراویح جا کر مسجد میں پڑھ سکتی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر حضور اکرم نے 24 شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی رات گزرنے کے بعد نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی، حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے۔ چنانچہ آپ نے ہمیں 3ری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں ہم اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی باجماعت نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ اور اسی کے آخری عشرے میں شب قدریں ہوتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور لیلۃ القدر آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ کوشش کر کے انسان کو تاق راتوں میں سب میں جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ساری راتوں میں پوری پوری رات نہ جاگ سکیں، 21, 23, 25, 27, 29، تو تمام راتوں میں تھوڑا تھوڑا جاگ لیں، تاکہ سبھی کے اجر کو انسان پا سکے۔ ابن ماجہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایسی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر ضروری نہیں کہ 27ویں شب ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے آخری عشرے کی۔ تو راتوں کا جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا، یہ 2 عبادتیں ہیں جو کہ خاص رمضان کی ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف سنت موقعہ کفایہ ہے اور اس کی مدت 10 یوم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں 1 بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی، اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اسی طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، مگر سال وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 یوم کا اعتکاف فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ یعنی 21 سے 30 رمضان المبارک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو عورت کے لیے مسجد میں بھی اعتکاف کرنے کی رخصت ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ 1 رات کا اعتکاف بھی درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ پوری کروں یا نہ کروں اپنی نظر۔ آپ نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عزوجل فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس سوز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس کو زفحش گوئی نہ کرے، بےحودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اسے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزدار کو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزدار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزدار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالی کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرا جب اپنے رب سے ملے گا، روزے کے بدلے اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کی قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے خوب خوب انسان اس وقت دعائیں مانگے۔ آپ کچن میں ہیں، کام کر رہی ہیں، افطار بنا رہی ہیں، تو بھی آپ دعائیں وہاں بھی مانگ سکتی ہیں، اللہ ہر جگہ سنتا ہے۔ روزہ افطار کی دعا ہے، روزہ جب افطار کرے انسان، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا الہی میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا۔ روزہ افطار کر ایک اور بھی دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر پکا ہو گیا۔ آپ دیکھیں وہ روزہ کھول کے ایک پانی کا گلاس کتنا مزے کا لگتا ہے انسان کو، جس کی ہمیں عام زندگی میں قدر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہی فرمایا ہے نا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان نعمتوں کا شعور کے ساتھ احساس رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفق علیہ حدیث ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے۔ تو باب ریان کے بارے میں فرمایا کہ اس سے قیامت کے دن روزدار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اب رمضان کا مہینہ گزرا، عید کا دن آ گیا، اس میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے، اس کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کیا جائے، ورنہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ اکثر یہ بھی ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کس کو دیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزدار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے، نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ صدقہ فطر کی مقدار ایک سا ہے، جو تقریباً 3.5 سے 2.5 کلو گرام بنتی ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، روزدار، غیر روزدار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، ہر مسلمان پر فرض کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صدقہ فطر غلے کی شکل میں دینا افضل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو یا ایک سا منقع یا ایک سا پنیر دیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس نصاب کو ہم کنورٹ کریں اور 2.5 کلو گرام, جیسے کہ ایک سا بنتا ہے تو 2.5 کلو گرام گیہوں تو بہت کم قیمت کا ہوگا اور 2.5 کلو گرام پنیر زیادہ قیمت کا ہوگا, تو پھر بات یہ ہے کہ انسان اپنا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لے, جو اس کا معیار زندگی ہے اس کے حساب سے پھر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. کیا پہلے سے لوگوں کو لا کر یہ چیزیں دے دیں کہ وہ اپنے گھر لے جائیں اور عید کے دن کی وہ تیاری کر سکیں. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد, بیوی, بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے, حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے, اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دے دیا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب عید الفطر کی نماز کے بارے میں چند باتیں ہم کر لیتے ہیں. عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہ جاتے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تاق یعنی آڈ نمبرز میں کھایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے. نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں, البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور عیدگاہ مسجد تو ہوتی نہیں تھی, کھلا میدان ہوتا تھا, تو کھلے میدان میں تو پھر خواتین جا سکتی ہیں, چاہے وہ پاکی کی حالت میں ہوں یا ناپاکی کی حالت میں. عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں پڑھنا سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے, پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے, یہاں تک کہ امام خطبے کے لیے ممبر پر جب بیٹھ جاتا تو تکبیریں کہنی چھوڑ دیتے. اس کو امام شافعی نے روایت کیا ہے. مسنون تکبیر کے الفاظ یہ ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اس تکبیر کے کیسٹس بھی ملتے ہیں. عید کی صبح اگر آپ اس کو اپنے گھر میں لگا دیں تو آپ دیکھیں گی کہ کس قدر رونق اور برکت آپ کو محسوس ہوگی. اب یہ اتنا مبارک مہینہ, جتنی عبادت ہو سکے دعاؤں پر توجہ رکھیے, عبادت پہ توجہ رکھیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ شب قدروں کی دعا ہے. رمضان میں بھی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اور کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے, ذکر کیا جائے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اس مہینے میں ملنا جلنا کم رکھنا ہی بہتر ہے. آنے جانے سے تھکن بھی ہوتی ہے اور انسان کے اندر پھر رات کی عبادت کی ہمت نہیں بچتی, تو بہتر ہے کہ انسان سوشلائزنگ کم سے کم کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ مخلوق سے ہٹا کر خالق کے اوپر رکھے. اپنی نمازوں کو سجائے, اپنے ذکر کو, اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے. یہ مبارک مہینہ اس طرح گزر گیا تو پہلی شوال کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حاصل کیا, روح کا علاج ہو گیا, کیا تقوی کی دولت مل گئی. سب سے پہلی نشانی تو اس کی یہ ہوگی کہ عید کے دن عید کی صبح کی فجر قضا نہیں ہوگی, فجر وقت پر پڑھی جائے گی, اور عید کے دن بھی اللہ کی معصیت, اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہوگا. پتہ چل جائے گا کہ پہلی رمضان کو جس حال میں داخل ہوئے تھے اس سے بہت بہتر حالت میں پہلی شوال کا دن ہم نے دیکھا ہے. ہم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو کر اب پہلی شوال کا دن دیکھ رہے ہیں, تو واقعی عید ہے پھر تو. اب یہ جو کیفیت ہے, جو آپ دیکھیے حالت ہے روزے کی, یہ سارے 11 مہینے تو نہیں رہ سکتی, تو باقی 11 مہینوں پر لیکن روزے کا اثر تو رہنا چاہیے. حالت صوم تو ہر وقت انسان برقرار نہیں رکھتا، لیکن کیفیت صوم مطلوب ہے. اس کیفیت کو برقرار رکھیں کہ اللہ کی خاطر جب ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کی خاطر ہم باقی 11 مہینوں میں حرام تو ضرور چھوڑیں گے. کسی کا قول ہے کہ الدنیا یومن، دنیا ایک دن کی ہے، ولنا فیہ صومن، اور اس میں ہمارا روزہ ہے. دنیا کی چند چیزوں کا ہم نے روزہ رکھا ہے، اپنے رب کے پاس جائیں گے، افطار کریں گے، اور کیا ہوگا قیامت کے دن متقی بندوں کے ساتھ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاکیزہ مشروب پلائے گا. اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان سے کہہ دیا جائے گا آج تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہتے ہیں، اور وہ سب کچھ موجود ہے جو تم طلب کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے مبارک رمضان میں ہم کو قرآن سے بہت فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ خاص قرآن کا مہینہ ہے. جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھ سکیں، جتنا زیادہ آپ قرآن سن سکیں، آپ ضرور اس کا اہتمام کیجئے. ہم اپنے گھروں کے اندر ایک قرآن تو ختم کرتے ہی ہیں، تراویوں میں بھی ہم ایک قرآن پورا سن لیتے ہیں. بہت اچھا ہو کہیں آپ کو موقع مل جائے، کسی جگہ آپ جا سکیں اور وہاں جا کے اگر آپ قرآن کا ترجمہ سن سکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ اس سے انسان کے دل پر بڑا ہی اثر ہوتا ہے. ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم عربی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آتا. کسی جگہ جانا جہاں پہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں سب کے ساتھ بیٹھنا اور قرآن کا ترجمہ سننا، یہ انسان کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کہیں موقع ملے، کہیں ایسا انتظام ہو، تو آپ ضرور ہی کوشش کریں کہ کچھ ٹائم نکال کر اور آپ قرآن کا ترجمہ ضرور ہی سنیں. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو اس رمضان میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلوا لیں. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہمارا قرآن کا سننا پڑھنا سب اپنی رحمت سے قبول فرما لے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.